السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مریم آیت نمبر 16. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سورہ مریم کا ہم نے آغاز کیا تھا، سورہ مریم اگر آپ نزول کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں تو یہ اس دور کی صورت ہے جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی، یعنی اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی. اس میں مریم علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہمیں زیادہ تفصیل سے ملتا ہے. اور پیچھے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، تو سورہ آل عمران اور سورہ مریم یہ دو مقام ایسے ہیں جہاں پر ہم کو مریم علیہ السلام کا ذکر زیادہ ملے گا. ایک اور بات تھوڑی سی ہم لوگ واضح کر لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو کیا کہا جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد بھیجے ہیں. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ نبی جب بھی آئے وہ مرد ہی تھے، انسانوں میں سے تھے اور مرد تھے، رجل کا لفظ آتا ہے. تو مریم علیہ السلام نبیہ تو نہیں تھیں، لیکن صدیقہ کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ صدیقہ تھیں. ماشاءاللہ تعریف کی گئی ہے ان کی قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی. تو اب چونکہ ان کی تعریف کی گئی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، تو لہٰذا ہم ان کے اوپر سلامتی کی دعا بھیج سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم علیہ السلام یا علیہ السلام کہتے ہیں تو ان کے اوپر سلامتی ہو. تو یہ علیہ السلام کہنا دراصل یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ ان کو نبی بنا رہے ہیں، بلکہ یہ تو ہم ایک دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سلامتی بھیجے، جیسے کہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم اس طرح سے نبیوں کے نام لیں تو ان کا ادب اور احترام سے نام لیں. اور جو بھی نیک لوگ ہیں، ہم جیسے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو مریم علیہ السلام کو ہم مریم علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا لیکن اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اس معنی میں ہم کہتے ہیں. تو بہرحال یہ چونکہ آگے چل کر کوئی بحث اس کے بارے میں نہ پیدا ہو جائے، اس لیے پہلے یہ معاملہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ علیہ السلام اگر کہہ رہے ہیں تو بھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم ادب اور احترام کی وجہ سے ان کا اس طرح سے نام لے رہے ہیں. کیونکہ صرف مریم کہنا ایک عجیب سا لگتا ہے، جیسے ہم اپنے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں. تو چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کو صدیقہ کا لقب دیا، اور یہ لقب بہت کم لوگوں کو ملا. قرآن میں تو ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور بھی کچھ نبی ہیں، اور ساتھ میں مریم علیہ السلام، ان کو یہ لقب ملا. حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ افضل البشر بعد الرسل جن کو کہا گیا ہے، یعنی رسولوں کے بعد یا رسول کے بعد سب سے اچھے اور بہتر انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس امت کے، جن کو صدیق کا لقب ملا. تو یہاں پر مریم علیہ السلام کو ہم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ نعوذ باللہ ہم کوئی ان کو نبی مانتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور بات، بلکہ ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں ادب اور احترام کی وجہ سے کہ جن کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ہم کو ان کا نام ادب اور احترام سے لینا چاہیے. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور ان کو بھی جو اولاد ہوئی دراصل ایک معجزے کی طرح ہوئی. وہ بھی ایک معجزہ تھا کہ ان کی بیوی بانجھ تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی جبکہ اولاد کی کوئی امید نہیں تھی. تو ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں اولاد دینا، کسی پیر ولی بزرگ یا بابا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. آج جتنا جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا لوٹا جاتا ہے یا عورتوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اولاد کے نام پر اور بیٹے کے نام پر، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہی عطا کیا کیونکہ انہوں نے بیٹے کی دعا کی تھی زکریہ علیہ السلام نے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، کسی انسان کے بس اور اختیار کی بات ہی نہیں کہ وہ اولاد دے سکے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس نے شرک کیا، دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیات بتائی گئی تھیں تقریباً ویسی ہی جو اخلاقی خوبیاں ہیں وہی یحییٰ علیہ السلام کی بھی ابھی ہم پڑھیں گے آگے بتائی جا رہی ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بھی اپنے والدین کے فرما بردار تھے, شقی نہیں تھے, جبار نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ اپنی والدہ کے فرما بردار تھے. وہاں پر زکریہ علیہ السلام کے لیے دونوں کا لفظ آیا ہے, والدین کا, اور یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف والدہ کا ذکر آیا ہے. ہم دیکھتے ہیں یہاں سے مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے, اور مریم بعض کچھ لوگ کہتے ہیں, واللہ عالم کتنا صحیح ہے یا کتنا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن کچھ لوگ یا کچھ آرا جو پائی جاتی ہیں کہ مریم کا مطلب ہوتا ہے, عبرانی زبان کا لفظ ہے, عبادت گزار. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ مریم کا نام کیوں چوز کیا گیا. لیکن یہ جو خاتون تھی مریم, جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور جن کو صدیقہ کا لقب دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور اس آزمائش میں وہ پوری اتری. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ حیادار, بہت نیک, پاکیزہ اور عبادت گزار خاتون تھیں. دل چاہتا ہے نا کہ ہم بھی مریم علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ کیسی تھیں, جن کے بارے میں اتنا عیسائیوں نے تو کتنا کچھ ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دی ہیں, یہودیوں نے کچھ اور غلط باتیں پھیلا دی ہیں, لیکن واحد قرآن ایک کتاب ہے الحمدللہ کہ قرآن تمام لوگوں پر جو آئے الزامات, یعنی نبیوں پر جو ان لوگوں نے الزامات لگائے تھے یا جو غلط باتیں پھیلا دی تھی, قرآن ان سب کی تردید کرتا ہے. اور سورہ مریم میں بھی دراصل کہا گیا کہ عقیدہ تثلیث کو چھوڑ کر توحید پر قائم ہو جاؤ, توحید کی دعوت دی گئی ہے, یعنی کرسچینٹی کو ختم کر کے اس کی کوئی حیثیت, کوئی حقیقت نہیں ہے. کرسچینٹی میں جو عقیدہ تثلیث ہے اس کی اصل جو دین ہے وہ اسلام ہے. اسلام کو قبول کر لو, توحید پر قائم ہو جاؤ, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم بھی اللہ کے بندے تھے. اب دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال بیان کیجیے. اِذْ انْتَبَذَتْ, جب وہ الگ ہو گئی, من اہلیہ اپنے گھر والوں سے, مکانن شرقیہ, کسی شرقی جانب پر, بیت المقدس کی شرقی جانب ہو سکتا ہے, یا وہاں پر جو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے جو قائم کی تھی مسجد, اس کا جو حصہ تھا اس کی شرقی جانب. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی. فاتخذت من دونہم حجابا, اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا, اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میں اپنی جو بھی اولاد ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں, اور اسی نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا. اور ان کی کفالت کا ذمہ کس نے لیا تھا؟ زکریہ علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری لے لی تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر وہ ایک محراب میں معتکف ہو گئی تھی, ایک جگہ تھی جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا تھا. اور جس محراب میں وہ معتکف ہوئی تھی وہ بیت المقدس کے شرقی حصے میں واقع تھا, اور وہاں پر انہوں نے خصوصاً ایک اور پردہ بھی لٹکا رکھا تھا. یعنی صرف ایسا نہیں کہ وہ ایک طرف ہو گئی تھی, عبادت کے لیے مخصوص جگہ انہوں نے اپنا لی تھی, ساتھ میں پردہ بھی لگا رکھا تھا تاکہ کوئی ان کو اور بھی دیکھ نہ سکے, ڈسٹربنس نہ ہو. اذ انتبذت, نبذہ یہ لفظ پڑھا ہے پہلے ہم نے کہیں, آپ کو یاد ہوگا پڑھا ہوگا, کہاں پڑھا تھا؟ فنبذہ, تو پس انہوں نے اس کو ڈال دیا, پھینک دیا, الگ کر دیا. یعنی کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ کتاب کو, جن کو اہل کتاب کو کتاب دی گئی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تو نبذہ کے جو معنی ہوتے ہیں, کسی چیز کو سپریٹ کر دینا, الگ کر دینا. اور اس کہا جا رہا ہے اذ انتبذت, یعنی یہ بات واقع ہوئی تھی, اور یہ بات آپ کو نہیں معلوم ہو سکتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو جب وہ الگ ہو گئی تھی, انہوں نے خود اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا, سپریٹ کر لیا تھا. نبیذ التمر کہتے ہیں, کسی باؤل میں, کسی پیالے میں کھجور کو وہ لوگ ڈال دیتے تھے پانی ڈال کر، اور اس کو چھوڑ دیتے تھے، رکھ چھوڑتے تھے اس کو. اس سے پھر کیا ہوتا تھا، ایک قسم کی شراب تیار ہو جاتی تھی، پینے کی چیز، نبیز. تو یہاں پر بھی نبزہ کا لفظ آیا ہے، اذن تبزت، کہ وہ الگ ہو کر بیٹھ گئیں، ایک طرف الگ ہو گئیں. پھر کس سے؟ من اہلیہ، اپنے گھر والوں سے. مکانن شرقیہ، شرقی مکان میں، مشرقی مکان میں. اور یہ دراصل جہاں پر اپنے گھر والوں سے چھوڑ کر عبادت کے لیے بیٹھا جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ آج ہمارے یہاں پر کیا ٹرم استعمال ہوتی ہے عربی یا اردو میں اس کے لیے؟ اعتکاف، ہے نا، معتکف ہو جانا. جیسے کہ رمضان میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اسپیشل عبادت ہے، جس میں آخر کے 10 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا، اور اپنے آخری وقت میں 20 دن کا اعتکاف کیا تھا. تو اعتکاف کسی جگہ معتکف ہو جانا، کسی جگہ کو پکڑ لینا، وہیں پر ٹکے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے انبیاء کرام کا بھی طریقہ رہا ہے، اور پہلے کے جو نیک لوگ تھے ان کا بھی طریقہ رہا ہے اعتکاف. کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کس کی کفالت میں تھیں، کس کی ذمہ داری میں تھیں، کون ان کی تربیت کر رہا تھا؟ وہ کون تھے؟ زکریہ علیہ السلام. اور زکریہ علیہ السلام کیا تھے؟ دراصل نبی تھے. تو یہ نبی کی تعلیم تھی، دراصل اس نبی کی تعلیم ہی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام جب وہ یعنی بڑھی، آگے بڑھتی گئیں، جب وہ اس عمر کو پہنچی، اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ بیٹھی تھی وہاں پر بہت کم عمر تھی، بہت ہی نیک، پاکیزہ، عبادت گزار، حیا والی، تورات کی تلاوت کرنے والی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ینگ تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے عبادت کی جگہ پکڑ لی تھی. تو کچھ دن ضرور نکالنے چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پر کنسپٹ کیا ہے کہ نیکی کا کام یا عبادت کا کام یا اعتکاف یہ صرف بوڑھے لوگ کریں گے. جوان لوگ، نوجوان لوگ جو ینگ سے ہمارے یہاں کے، ان کو ضرورت نہیں ہے عبادت کی. تو نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. تو اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، سب سے الگ ہو کر وہ بیٹھی تھی. یعنی صرف دوستوں ہی کو نہیں چھوڑا تھا انہوں نے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا تھا. تو کچھ دن ایسے ضرور ہونے چاہیے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت کو مخصوص کر لے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکانن شرقین، دونوں بھی جو آئے ہیں وہ نکیرہ ہے. اور نکیرہ کب استعمال ہوتا ہے؟ کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو کم کرنا ہو. یعنی وہ ہمیشہ نہیں بیٹھی تھی، ٹھیک ہے وہ بیٹھی تھی لیکن ہمیشہ نہیں، تو یعنی کچھ دن تو ضرور ہی ہونے چاہیے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اسی بنا پر جو جوش اور کرسچن ہسٹری ہے، دونوں اپنی اپنی طرف اس بات کو کھینچنا چاہتے ہیں. کیونکہ کرسچنز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام ناصریہ کی طرف گئی تھیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو نصارہ، اور اس کی وجہ سے نصارہ ان کا جو لقب ہے، تو وہ کہتے ہیں ناصریہ کی طرف بیٹھی ہوئی ہے، ناصریہ کی طرف گئی تھی جو ایک بستی تھی. جبکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اسی بیت المقدس میں سلیمان علیہ السلام نے جو ہے قلعہ سلیمانی تعمیر کیا تھا، وہیں پر اس کے شرقی جانب وہ بیٹھی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی تم یہ جو اس پر جھگڑا فساد کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو کہ وہ کہاں بیٹھی تھی، کس طرف تھی، اللہ کے نزدیک وہ کوئی اہم بات نہیں ہے. اصل اہم بات تو دیکھیں کہ جو ان کا کردار تھا، جو ان کا رویہ تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی فرما بردار تھی، وہ اللہ کی عبادت گزار تھی. تو تم جو اس پر جھگڑا کر رہے ہو کہ وہ کس طرف بیٹھی تھی، کہ مشرق میں تھی، کہ شمال میں تھی، کہ مغرب میں تھی، کس طرف عبادت کرتی تھی، کیونکہ ابھی بھی اس پر بہت بڑا فساد ہے ان لوگوں کا آپس ہی میں، کہ وہ کس جانب بیٹھا کر دی تھی. کیونکہ ان کی اسی عبادت کی وجہ سے اصل میں جو قبلہ ہے، کہ اس زمانے میں یہودیوں کا قبلہ کیا تھا، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رخ پر کھڑے ہوتے تھے جہاں سے کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. مدینہ آنے کے بعد تقریباً 18 یا 17 مہینے کے بعد پھر قبلہ تبدیل ہوا اور بیت اللہ کی طرف قبلہ کر دیا گیا. تو اس سے پہلے جو بھی عبادت ہوتی تھی وہ کس طرف ہوتی تھی؟ شرقی جانب. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا اس کی بنا پر. یعنی قرآن کی یہ آیت، دراصل سبحان اللہ کیسے قرآن کے ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے معجزات چھپا دیے ہیں، یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ ایک معجزہ ہے، اور واقعی میں یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے. جب لوگوں نے قرآن پر ریسرچ کی اس کے بارے میں، اور ہم سے زیادہ اچھے تو وہ لوگ ہیں اصل میں جو اسلام قبول کر رہے ہیں، ریورٹ ہیں، وہ ہم سے زیادہ تحقیق کرنے والے ہیں ہماری کتاب میں. ہم نے تو کبھی اس طرح سے غور سے کبھی اس کو پڑھا بھی نہیں ہوگا اور جانا بھی نہیں ہوگا، اور اس کے الفاظ پر ہم نے کبھی اس طرح سے گہرائی سے اس کا مطالعہ بھی نہیں کیا ہوگا جتنا گہرائی سے ان لوگوں نے کیا ہے. تو کسی خاتون نے اسلام قبول کیا اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جو لفظ مکانن شرکی ہے اس کی بنا پر انہوں نے ایک ریسرچ کی اور جو جیوش ہسٹری ہے ایون تورات میں سے وہ لوگ بہت کچھ تحریف کر چکے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ نکال نہیں سکے. وہاں پر بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ لوگ جب عبادت کے لیے بیٹھتے تھے یا عبادت کرتے تھے تو شرقی جانب کو وہ اپنا رخ کرتے تھے. تو قرآن ہمیں تاریخ بھی بتاتا ہے اور حقیقت بھی بتاتا ہے. جو نقیرہ ہے دراصل انہیں لیس امپورٹنٹ چیز ہے اصل میں دیکھا جائے تو, کہ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں کہ وہ کس طرف بیٹھتی تھی کس طرف رخ کیا تھا, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ شرقی جانب بیٹھتی تھی. اصل تو چیز ہے یہ دیکھو کہ وہ کیا کرتی تھی عبادت, کس کی عبادت کرتی تھی, کس کو وہ مانتی تھی, کس پر ان کا ایمان تھا اور وہ کیسی تھی, پاکیزہ باکردار باحیا اللہ کی عبادت کرنے والی. اور تم یعنی آج تم اہل کتاب چاہے وہ یہود ہو یا نصرانی ہو تم نے تو سب کچھ اس میں گڈمٹ کر دیا ہے, تم تو توحید ہی کو بھلا چکے ہو جبکہ وہ خود اللہ کو پکارنے والی اور اللہ تعالی سے مدد چاہنے والی تھی. تو اصل جو پھر جو کرسچنز بھی ہیں انہوں نے پھر ریسرچ کی, اس خاتون نے ریسرچ کی اور کہا کہ اگر ہمیں معلوم کرنا ہے اصل بات تو بھی آپ کو جیوش ہسٹری کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام دراصل جیوش کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی. یہ تو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا مبعوث کیا اور انہوں نے جب تعلیم و تربیت اور دعوت کا کام کیا تو جیوش میں سے کچھ لوگ الگ ہو گئے جو عیسائی تھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور کچھ لوگوں نے ایمان لایا تھا, وہاں سے پھر الگ الگ یہ دو گروپ بن گئے. ورنہ اس سے پہلے کون تھے, یہ دراصل جیوش ہی تھے جو کہ بعد میں اپنے آپ کو جنہوں نے الگ کر لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن بنا لیا. تو مریم علیہ السلام کون تھی, دیکھا جائے تو وہ جیوش ہسٹری سے ان کا تعلق ہے. کہ اگر ہم کو صحیح بات معلوم کرنی ہے تو یہودیوں میں یہ بات کامن ہے کہ وہ لوگ مسجد کے مشرق میں عبادت کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں ایک انہوں نے نام دے رکھا ہے, اپنے گھروں میں انہوں نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا ہے, یہ بناتے ہیں وہ لوگ یوزولی, اور اس کا نام ہوتا ہے مزرا, مزرا کہتے ہیں وہ اس کو جو عبادت کے لیے ان کے گھر میں ایک جگہ یا کوئی کمرہ مخصوص ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ جو بناتے ہیں کمرہ وہ دراصل مشرقی دیوار کی طرف بناتے ہیں, یعنی ابھی بھی جو بیت المقدس کی جو مشرقی دیوار ہے اس دیوار کی جانب بناتے ہیں, اور سلیمان علیہ السلام کی جو تعمیر کی ہوئی مسجد تھی وہ بھی مشرق میں ہے. یعنی آپ دیکھیں سب سلسلہ جو کس طرح سے جا کر مل رہا ہے, کہ کس طرح سے قرآن کی صداقت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن جو بات آج پیش کرتا ہے وہ کتنی صحیح اور کتنی درست ہے. تو ابھی بھی جیوش ہسٹری میں یہ بات موجود ہے کہ وہ لوگ اس جانب یعنی سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی مسجد کے مشرقی جانب میں وہ لوگ رخ کر کے عبادت کرتے تھے, کیونکہ عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی رخ تو کرنا ہوگا نا, اس زمانے میں بھی بالکل ہوگا اس طرح سے. تو بہرحال یہاں پر وہ بات بھی آ گئی, اور آج بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دمشق میں, حدیث سے پتہ چلتا ہے, اور وہ بھی ایسٹ کا ہی ذکر ہم کو ملتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک یہاں پر بات تھی. تو جب وہ الگ ہو گئی تو اس سے پھر ایک اور بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ عبادت کے لیے کچھ دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کے لیے لوگوں سے کٹ جانا ہٹ جانا یہ نیک لوگوں کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے. پہلے انبیاء کرام بھی اس طریقے کو فالو کرتے رہے ہیں, اتباع کرتے رہے ہیں اس طریقے کی, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف کیا, اور پھر امت مسلمہ میں سے بھی کچھ لوگوں کو ضرور اعتکاف کرنا چاہیے یا کچھ وقت عبادت کے لیے اس طرح سے مخصوص کر لینا چاہیے. اور اعتکاف کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا سوال دراصل یہ رہتا ہے کہ خواتین کیا کریں, مسجدوں میں تو خیمے ہوتے نہیں ہیں, مسجدوں میں عورتیں کس طرح سے جائیں, ہمارے یہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, تو پھر کیا کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ کچھ خواتین نے اپنی اپنی مسجدیں بنا رکھی تھیں. ہم جو اپنے گھر میں اتنے کمرے بناتے ہیں, ایک بیڈ روم ہے, ایک ڈرائنگ روم ہے, ایک ہال ہے, ایک کچن ہے, اور پتہ نہیں کتنے قسم کے کمرے, اسٹور روم ہے, تو کیوں نہ ایک مسجد بنا لی جائے. جیسے حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتا ہے, بہت ساری خواتین کے بارے میں آتا ہے, جتنے ہمارے گزرے ہیں پہلے کے بڑے لوگ خواتین خصوصاً, ان لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ کمرہ مخصوص کر رکھا تھا, ان کی مسجدیں ہوتی تھیں اور اسی مسجد میں یا اسی کمرے میں وہ عبادت کیا کرتی تھیں. تو ہم بھی اپنے گھروں میں ایک مسجد بنا لیں, کیونکہ مسجد کا مطلب ضروری نہیں کہ مسجد جو ہے آپ وہیں جائیں, اپنے گھر میں بھی آپ مسجد بنا سکتی ہیں, اور جب آپ کو اعتکاف کرنا ہے تو آپ اپنے اس حجرے میں یا اس مسجد میں چلے جائیں, سب سے کٹ کر سب سے الگ ہو کر بیٹھ جائیں. اور اسی بنا پر جو حجاب کی بات یہاں پر آئی ہے کہ وہ الگ تو ہو گئی تھیں لیکن پھر کیا ہوا, فاتخذت من دونہم حجابا, کہ اب اگر مثال کے طور پر آپ چلے جائیں ایک طرف کہیں مسجد میں اعتکاف کرنے آپ جائیں, لیکن اب اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور پردہ نہیں ہے تو مسجد میں اور بھی لوگ آنے جانے والے ہیں, پانچ نمازوں کے اوقات میں کئی قسم کے لوگ آ سکتے ہیں, آپ کے جان پہچان والے ہوں گے، بار بار آپ کو سلام کریں گے، خیریت پوچھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اب ایک دوسرے سے ملنا جلنا تو ہوگا، بات چیت ہوگی، تو وہ کنسنٹریشن آپ اپنے اندر نہیں لا سکتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ ہوں، لوگوں سے بہت زیادہ ملاقات ہو آپ کی. تو اسی بنا پر پردہ لٹکا لیا جاتا ہے، حجاب ڈال لیا جاتا ہے اعتکاف کے لیے. کیوں؟ تاکہ آپ یکسوئی سے پوری طرح سے فوکس ہو کر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ جو چیز حاصل ہونی ہے وہ آپ کو حاصل ہو، اور جو تنہائی اور یکسوئی سے جو چیز حاصل ہو سکتی ہے یقین جانیے وہ اس طرح کی ڈسٹربنس میں نہیں حاصل ہو سکتی. کیا ہو سکتا تھا کہ اگر پردہ نہیں ڈالا تھا، صرف وہ ایک محراب میں جا کر بیٹھی تھیں عبادت کے لیے، تو اب آپ تو کسی سے ملنا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن لوگ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو دیکھیں گے تو ضرور وہ لوگ آ سکتے ہیں آپ کے پاس. جب آپ پردہ ڈال لیتے تھے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس اب ہم سیپریٹ ہو گئے ہیں، اب ہم کو آپ ڈسٹرب بھی نہ کریں. اگر آپ آئے ہیں مسجد میں تو مسجد میں آئیں، لیکن آپ ہم سے ملیں نہ. تو یہ اس لیے یہاں پر مسجد کہا گیا کہ فتخذت من دونہم حجابا، اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی، تو ساتھ میں پردہ بھی ڈال لیا تھا. عبادت میں یکسوئی کے لیے اس طرح کا اہتمام ضروری ہے. اسی لیے جب اعتکاف کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اعتکاف میں یہی چیزیں چاہیے کہ یکسوئی ہو، لوگوں سے انٹریکشن نہ ہو، کیونکہ آپ اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ جما دیا ہے، بٹھا دیا ہے، آپ موتقف ہو گئے ہیں، یعنی آپ اس جگہ کو پکڑ لیں. آپ بزنس کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ کیا ہو سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے یہاں کے ینگس بیٹھتے ہیں، سمجھے بوائز اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں مسجد میں، اب ٹھیک ہے بیٹھے ہیں اعتکاف میں، اب کوئی دوست آتا ہے، چلے عصر کی نماز میں کوئی دوست آ گیا، اچھا ہاں کیسے گزر رہے اعتکاف؟ ہاں الحمدللہ بہت اچھا گزر رہے، ہاں صحیح بات ہے، کل ہم گئے تھے، ہم فلاں افطار پارٹی تھی، بہت مزہ آیا، وہاں پر ایک اور نیا گیم بھی ہم لوگوں نے دیکھا، تم اپنا اعتکاف کمپلیٹ کر لو، اس کے بعد تم کو انٹروڈیوس کروائیں گے. اچھا اچھا ہاں انشاءاللہ ضرور ضرور، ماشاء اللہ الحمدللہ، اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ ساری دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اعتکاف میں یہ چیز نہیں چاہیے، پھر وہ اعتکاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے فتخذت من دونہم حجابا، وہ حجاب ڈال کر بیٹھ گئیں. ابھی یقین جانیے ابھی چونکہ رمضان شروع ہے نا، تو روزانہ بس یہ سوالات آ رہے ہیں کہ اعتکاف میں کیا ہم اپنے بچوں کو کھانا دے سکتے ہیں، اعتکاف میں ہم گھر میں چل پھر سکتے ہیں، اعتکاف میں ہم کیا گھر کے کام کر سکتے ہیں، کیا ہم اعتکاف میں یہ کریں وہ کریں، پتہ نہیں فلاں 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 اتنی چیزیں. تو اب دیکھیے یہ اعتکاف ہی نہیں ہونا، اعتکاف کا مطلب ہے اس جگہ کو پکڑ لینا. تو اب اگر آپ اتنے گھر کے کاموں کے لیے اٹھیں گی تو وہ اعتکاف کیا ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے آپ اپنے ضروریات کے لیے واش روم جانے کے لیے آپ اٹھیے، آپ کو اور کچھ اس طرح کا کام ہے جو آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے آپ اس کے لیے اٹھ سکتی ہیں، لیکن اب یہ گھریلو کاموں کے لیے اٹھنا پھر وہ اعتکاف تو نہیں ہوا نا. تو ایسا اعتکاف درکار نہیں ہے، آپ کے پاس جب فرصت ہے جب بھی آپ اعتکاف کریے. اور آپ نفل اعتکاف تو کسی بھی وقت کر سکتی ہیں کہ آپ عصر سے مغرب تک کر لیں، مغرب سے عشاء تک کر لیں، یا جو بھی آپ کرنا چاہتی ہیں کہ پوری رات کوئی ایک رات کا آپ اعتکاف کر لیں. اتنے وقفے کے لیے تو کم از کم آپ ہر طرح سے کٹ کر آپ اللہ تعالی کی عبادت کر سکتی ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال جو ہمارے اختیار میں ہو، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. اب جو بات آتی ہے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اب فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا یعنی جبریل علیہ السلام کو، اور جبریل علیہ السلام دراصل فتمثل، تو انہوں نے شکل اختیار کر لی. کیسی؟ لہا، پہلی بات تو لہا ان کے لیے، فار ہر، بشرا سویا. بشر، اب دیکھیں کہ بشر جیسے آپ کو یاد ہوگا بشر انسان کو کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی کھال ہے، اسکن ہے، کیونکہ بشر اسکن کو کہتے ہیں. تو انسان کی اسکن ہے، اسی بنا پر وہ بشر کہلاتا ہے اور اس کی اسکن ہی نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے جو جانور ہیں ان کے اسکن پر بال ہوتے ہیں یا ایکچوئل ان کی اسکن نظر نہیں آتی ہے، لیکن انسان کی اسکن ہی سامنے نظر آتی ہے. اس کی اسکن پر بال تو ہیں لیکن وہ بالکل برائے نام ہے، نظر نہیں آتے ہیں. تو اس فرشتے نے دراصل شکل اختیار کر لی، یا وہ اس طرح سے بن گیا انسان کی طرح، سویہ بالکل انسانوں کی طرح، اور اس کا معنی وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پوری طرح کا انسان، اسمارٹ، خوبصورت شکل میں. تو فرشتے جب بھی انسانوں کی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ خوش شکل ہوتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو آج کل کہتے ہیں کہ اچھا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے نے انسان کی شکل اختیار کر لی. نعوذ باللہ، کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، یقین نہیں کرتے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج کل تو اتنے جو ویڈیو گیمز ہیں یا سائنس نے جو چیزیں ہم کو انٹروڈیوس کروائی ہیں اور بتائی ہیں، تو کس طرح سے ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو سائنسی فکشن ہے اس میں آپ کوئی بھی شکل اس طرح سے اچانک کوئی چیز نمودار ہوتی ہے اور وہ کسی بھی چیز کا شیپ اختیار کر لیتی ہے. تو آج تو ہمارے لیے یقین کرنا بہت آسان ہے کہ جب آج انسان ایسی چیزیں پیدا کر سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کا شیپ اختیار کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بات کیسے بھلا ناممکن ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بس کن کہنے کی دیر ہے اور ہو جاؤ ہو جاتی ہے. اور خود فرشتوں کو یہ اختیار کیا, یہاں پر قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ خود جبریل امین نے دراصل وہ اس طرح سے ہو گئے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار ان کو دیا ہے کہ وہ اس طرح سے شکل اختیار کر سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی دفعہ جبریل امین دراصل انسانی شکل میں آئے, یہ بات بھی ہم کو روایت سے معلوم ہوتی ہے. صحابہ کرام آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اس دفعہ کوئی سوال نہیں کیا, حالانکہ اس وقت تو اس زمانے میں ان کو امیجن کرنا, کیونکہ کوئی سائنس کے فکشنز نہیں تھے, کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہم کو یقین آتا ہے, جیسے آئی سی جی یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ویڈیو گیمز میں ہیں یا سائنسی فکشن میں ہیں ان ساری چیزوں میں. تو اس زمانے میں تو ان کے لیے اور مشکل تھا اس پر یقین کرنا, لیکن انہوں نے یقین کر لیا. تو کتنے سادہ لوح لوگ تھے وہ اور کتنے ایمان والے لوگ تھے, فوراً ایمان لے آتے تھے ہر بات پر قرآن کی, بس قرآن نے کہہ دیا تو بس ہو گئی ایسے, سبحان اللہ. اس فرشتے نے انسان کی شکل اختیار کر لی. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب حضرت مریم ایک طرف بیٹھی تھی, اور یہاں سے آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوانی کی عمر میں ہی کتنی عبادت گزار تھیں. جو اسرائیلی روایت ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ 13 سال کی تھیں, 13 یا 14 سال کی. اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر تو یہ 13-14 سال کی جو ایج ہوتی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو الہٹ پنے کی ایج ہے. اور اس عمر میں لڑکیوں میں واقعی میں وہ شعور آتا بھی نہیں ہے, بہت ہی وہ ایک طرح سے ایک تو غیر سنجیدہ بھی ہوتی ہیں, لاپرواہ لاوبالی ہوتی ہیں. لیکن حضرت مریم چونکہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی اور ان کو حضرت زکریہ کی کفالت میں دے دیا گیا تھا, اور وہاں پر وہ محراب میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا تھا, سبحان اللہ. اب وہاں پر فرشتہ آ جاتا ہے اور فرشتے نے انسان کی شکل اختیار کی, اور خاص طور سے مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فرشتے نے انسان کی شکل اختیار کی. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر فرشتہ اپنی اصل شیپ میں آ جاتا, جو اصل فرشتے کی جو شکل و صورت ہے اس میں آتے اگر جبریل امین, تو مریم علیہ السلام کا ڈر کے مارے کیا حال ہوتا. کیونکہ ایک تو وہ اتنی کم عمر لڑکی, پہلے ہی جو عورت ہوتی ہے وہ نازک ہوتی ہے, صنف نازک ہم کہتے ہیں, اور انسان یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ خود بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو کتنی دفعہ دیکھا تھا ان کی اصلی حالت میں, اصلی شکل و صورت میں؟ 2 دفعہ نا, ٹھیک ہے, 2 دفعہ دیکھا تھا. اور جب پہلی دفعہ جب دیکھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب وحی کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو وہی فرشتہ ان کو نظر آیا, اور وہ فرشتہ جب آپ نے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے 600 پر تھے, اور ان کی جو بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو شکل تھی صورت تھی صرف وہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنی ان کی شکل بتائی گئی ہے, اور ان کے پروں کی وجہ سے پورا آسمان کور ہو گیا تھا, اور 2 پر بہت بڑے تھے, باقی کے چھوٹے ونگز تھے پر, جس کی وجہ سے آسمان کور ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ آپ دوڑے دوڑے گھر آئے اور آپ نے فرمایا تھا کہ زمیلونی زمیلونی, یاد ہے آپ کو, سیرت میں پڑھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر اس طرح سے وہ فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھ کر یہ حالت ہوئی, تو حضرت مریم کی کیا حالت ہو سکتی تھی آپ بتائیں بھلا. اور اسی طرح سے دوسری دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جبریل امین کو دیکھا تھا, چونکہ پہلے دیکھ چکے تھے لہٰذا اب وہ ڈر باقی نہیں رہا تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ نگاہ چندیائی نہ حد سے تجاوز ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبرائے اور نہ ہی آپ پریشان ہوئے, کیونکہ آپ ایک دفعہ پہلی دفعہ دیکھ چکے تھے, آپ کو معلوم تھا اور آپ ایک طرح سے مانوس ہو گئے تھے. اب تو حضرت مریم کے لیے بھی اس فرشتے نے کیا کیا, فتمثل لها بشرا سویا, خوبصورت ایک انسان کی شکل اختیار کر لی. اب یہاں سے مریم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں, قالت بولی, انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اب یہاں سے مریم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے اس پر آپ غور کریے, میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو. اس لیے مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ دراصل مریم علیہ السلام کی ایک آزمائش تھی. اس کے 2 معنی کیے گئے بشرن سویہ کے, کہ انسان ہونے کے نام, یعنی انہوں نے انسان کی شکل اختیار کی اور ساتھ میں اس خوبصورت انسان کی شکل میں وہ آئے تھے. تو 2 طرح سے مریم علیہ السلام کی آزمائش تھی, کہ ایک تو وہ تنہا تھی, وہ بھی ینگ تھی, تو ان کو ایک طرح سے آزمایا گیا کہ ایک جب انسان ان کے سامنے تنہائی میں آتا ہے اور کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا, اس وقت جب حضرت جبریل انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو آپ دیکھیں کہ ان کی پاک بازی، ان کی حیا، ان کی شرم اور ان کا اللہ سے ڈرنا اور ان کا نیکی پر قائم رہنا، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، ان کو اس بات کا کتنا خیال کہ وہ یکایک بول اٹھیں کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اور یہاں پر انہوں نے انی اعوذ بالرحمن کہا، اعوذ بالرحمانی، کہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ فاستعذ باللہ، تو پس پناہ مانگ لو اللہ کی، یا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ لیکن یہاں پر فاستعذ یا استعاذہ کا لفظ نہیں ہے، استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مانگنا، آپ مانگ رہے ہیں اور سامنے والے کا اختیار ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا، جیسے کہ استغفار، آپ استغفار کرتے ہیں، تو اسی طرح سے استعاذہ ہے۔ تو یہاں پر اعوذ کا لفظ آیا ہے، استعاذہ کا لفظ نہیں آیا ہے، وہ بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ جیسے اس کو آپ چھوٹے سے مثال سے سمجھیے کہ جیسے اگر آپ کو کبھی کسی کو بہت بھوک لگی ہے اور وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا دیجئے، اس وقت وہ یہ نہیں کہے گا کہ کیا میں کھانا کھا سکتا ہوں، نہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا پوچھے گا کہ کیا میں کھانا کھا سکتا ہوں تو سامنے والے پر ڈپینڈ ہے کہ وہ چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں اور چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہ لاؤ مجھے کھانا دو، تو یہ ڈیمانڈنگ پوزیشن ہوئی نا، کہ آپ ہر حال میں چاہتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ اعوذ، یہ ایک طرح سے یہ ہے کہ ہر حال میں وہ چاہتی تھی کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے اور اس شخص سے بچے، انہوں نے استعاذہ نہیں کہا بلکہ اعوذ بالرحمن، اور یہاں پر رحمان کا لفظ خاص طور سے ہے، ابھی سورہ بنی اسرائیل میں ہی ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، اس کے لیے بہت اچھے نام ہیں۔ تو رحمان یہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، رحمان، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی نہیں، آپ دیکھیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو الگ الگ صفات ہیں قرآن میں، کیوں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات بیان ہوئی ہیں، کیوں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کیوں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، و تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، کہیں دوسری جگہ آتا ہے غفار ہے، کہیں دوسری جگہ آتا ہے وہ جبار اور قہار بھی ہے، تو مختلف مقامات پر مختلف صفات آئی ہیں، کہیں آتا ہے کہ وہ حکیم ہے، انت العلیم الحکیم، جاننے والا بھی ہے حکیم بھی ہے، اور کہیں خبیر آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی جو خوبصورت صفات ہمیں متعارف کرائی گئی ہیں قرآن میں اور احادیث کے ذریعے سے بھی، تو کیوں صحیح مسلم کی جو حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو یاد رکھے گا، ان صفاتی ناموں کو، وہ جنت میں جائے گا۔ تو دراصل انسان کبھی، جیسے مثال کے طور پر انسان کو بہت زیادہ علم اس کے پاس آ گیا، اب اگر وہ خدا نخواستہ تکبر کرتا ہے اپنے علم کی بنا پر، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، سب سے بڑھ کر جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو بھلا میں کیسے کوئی عالم فاضل ہو سکتا ہوں۔ انسان یہ دعویٰ کرے کہ اچھا مجھے تو ہر جگہ کی خبر ہے، وہ کہتے نا ہمارے جاسوس ہر جگہ موجود، یعنی ہم کو، جیسے اگر مثال کے طور پر کبھی ایسے ہو گیا اتفاق سے کہ آپ کے کسی خاندان کے کوئی پرسن کو آپ کی کوئی ایسی پرسنل یا ایسی کوئی بات معلوم ہو گئی، آپ کہتے اچھا آپ کو کیسے معلوم، وہ کہتے کہ دیکھا ہم کو سب جگہ کی خبر ہوتی ہے۔ تو یہاں کیا بتانا ہوتا ہے کہ ہم کو سب معلوم ہے، ہم سب جگہ کی خبر رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ ویسے خبیر ہو سکتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، کوئی انسان کے اختیار ہی میں نہیں ہے ایسا۔ ہر موقع پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف جگہ مختلف صفات آئی ہیں اس کے مطابق وہ اس پر یقین کرے، اس کے دل کے اندر وہ یقین ہو کہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیوں رحمان کہا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ہر برائی سے بچ سکتا ہے یا ہر برائی سے بچتا ہے، انسان کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ فلا تزکو انفسہم، کہ اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہ کہو، خود اپنی تعریف مت بیان کرو، ان اللہ یزکی من یشاء، بے شک اللہ ہی تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ ہی کی توفیق سے انسان پاک ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا، کہ اگر تم متقی ہو تو تم خدا ترس آدمی ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو کتنا خوبصورت امتزاج ہے آپ دیکھیں یہاں پر، کہ یقین پورا اللہ کی ذات پر ہے، رحمت کی امید پوری اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اس شخص سے بھی، یعنی جو ان کے سامنے انسان کی شکل میں آیا ہے، اس سے بھی کہہ رہے کہ تم متقی ہو تو پھر تم مجھ سے دور ہی رہنا۔ اب ایک اور بات یہاں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں کتنے سے تنہائی کے موقع آتے ہیں، اور ان تنہائی کے موقعوں پر کتنی بار اس طرح سے کوئی ایسے موقع آتے ہیں کہ جب ہو سکتا ہے کہ ینگ ایج میں ایک لڑکا اور لڑکی ایک جگہ ہو جائیں اتفاق سے، کیونکہ دو لوگ تنہا نہیں ہونا چاہیے، تیسرا شیطان ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے یوزولی، اکثر ایسا ہوتا ہے. اب ایسے وقت میں جو لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہو، نیک ہو، پاکیزہ ہو، عفت اور عصمت والی ہو، جو اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا جانتی ہو، کیونکہ آپ دیکھیں یہ سارے جتنے کام ہوتے ہیں تو یہ سارے کام کب ہوتے ہیں؟ جب لڑکیوں کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، سامنے والا اگر آپ کو کوئی چھیڑ رہا ہے یا اس طرح کا کوئی جملہ کہہ رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے، اگر آپ اس سے تھوڑا سا مسکرا کر بات کرتی ہیں تو اس کا مطلب سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ آپ مزید آگے آنے کی دعوت دے رہی ہیں. آج دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، یقین جانیے یہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں، اور اس کو ایک کھیل تماشا بنا لیا گیا ہے، ایک بولڈنیس کی علامت سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم بہت بولڈ ہیں، ہم کسی سے بھی تنہائی میں بھی بات کر سکتے ہیں، ہم تو ذرا نہیں گھبراتے. یا پھر ایک چھوٹا سا لڑکی کا ایک چھوٹا سا جملہ سامنے والے کی ہمت بڑھا سکتا ہے. آج معاشرے میں جو بے حیائی، فحاشی جو پھیلی ہوئی ہے، اور پھر جو سارے جو ہماری ینگ جنریشن کو زنا کی طرف لے جا رہی ہے، یعنی ایسا ہو گیا ہے نا معاملہ کہ موقع نہیں ملا تھا تو نہیں کیا یہ گناہ، ورنہ تو انسان اس کے لیے پیچھے پڑا ہوا ہے. یعنی ساری جو ینگ جنریشن ہے تقریباً، اللہ تعالیٰ جس کو بس محفوظ رکھے، ایسے ضرور ہوں گے ماشاء اللہ ہمارے بچے جو اس سے بچے ہوئے، الحمد للہ لکڑے کے سارے ہی بچے بچے ہوں، اور بچے کیا اور بڑے کیا، بہرحال آج تو پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے. یعنی یہ میڈیا نے جو آج ہمارے ہاتھوں میں جو فون تھما دیا ہے، اور اس پر جو بے حیائی کی جو چیزیں جو عام ہو گئی ہیں کہ شادی شدہ افراد تک بہک رہے ہیں، تو کیوں؟ کیونکہ یہ اتنا عام ہو چکا ہے تو پوری زندگی میں، کالج لائف میں، اسکول لائف میں. تو اس لیے لڑکیوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے. لڑکیاں اتنی نادان اور بے وقوف ہوتی ہیں، اتنی الہڑ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے. یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ ایک تو ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، پھر یہ جو 12-13-14، یہ 11-12-13-14-15، یہ جو ایج ہے سال کی لڑکیوں کی، یہ ایج بہت ہی خطرناک ہے. اس عمر میں اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا جائے تو انشاءاللہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پاک رکھے گا. لیکن بعض اوقات لڑکیاں اتنی نادان اور بے وقوف ہوتی ہیں کہ ذرا سی کسی کی توجہ کو اپنے لیے کچھ اور سمجھ بیٹھتی ہیں، اور پھر وہی شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، اور پھر زندگی بھر وہ پچھتاتی رہتی ہیں. اور بعض اوقات لڑکیاں ایسی کرتی ہیں کہ اپنے سارے راز، اپنے یہ سارے جو پرسنل لائف کی چیزیں ہوتی ہیں، کہ جو اگر غلطی سے کر بھی لیا اس طرح کی باتیں، کچھ خراب کام یا کسی سے دوستی، کیونکہ آج کل بوائے فرینڈ ہونا ترقی کی علامت سمجھا جانے لگا ہے. جس کے بوائے فرینڈ نہیں ہے، اچھا تم تو بے وقوف ہو، تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ آج ہمارا معاملہ ہو گیا ہے. اور جس کے جتنے زیادہ بوائے فرینڈ ہوں گے وہ اتنی زیادہ خوش قسمت، آج ہمارے یہاں معاشرے نے یہ باتیں رواج دے دی ہیں. تو اس چیز کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا گیا، نہ پہلے دور میں، نہ آج کے دور میں، اور نہ آئندہ کبھی اچھا سمجھا جا سکتا ہے. جو برائی ہے، جو فحش ہے، وہ برائی ہی رہے گی اور وہ فحش ہی رہے گا. کبھی بھی کوئی بھی دور میں مرد اور عورت کی وہ دوستی جو بغیر نکاح کے ہو، وہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کی پاکیزگی، ان کی کیوں تعریف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر جو یہودیوں نے ان کے اوپر جو الزام لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس الزام کی بھی تردید کی قرآن میں مریم علیہ السلام سے کہ وہ پاکیزہ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیقہ قرار دیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان کے نام کی پوری ایک سورت ہے. وہ دو لوگوں کے مکالمے ہو رہے تھے، بات سے بات یاد آ رہی ہے اور ہمارا ٹائم بڑھ رہا ہے بہرحال، لیکن دو لوگوں کے مکالمے ہو رہے تھے، ایک کرسچن اور ایک مسلمان، اور کسی بات پر آرگیو ہو رہی تھی کہ کون سا صحیح دین ہے اور کس طرح سے کیا بات صحیح ہے. تو جو کرسچن شخص تھا اس نے کہا کہ ہاں، تمہاری تو جو امہات المومنین میں سے ایک خاتون ہیں، ان پر تو کتنا بڑا الزام لگا، اور پتہ نہیں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ تھا، اس طرح سے سامنے والا بات کرنے لگا. جو کرسچن شخص تھا وہ اس طرح سے کرنے لگا، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگا تھا، اب اس میں کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ تھا، نعوذ باللہ، اس طرح سے وہ بات کر رہا تھا. یعنی آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگانے کی کوشش کر رہا تھا. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو مسلمان شخص تھے، انہوں نے کتنے اچھے سے جواب دیا، اور یہی ہم کو آنا چاہیے. ایک دائی یہ دین میں اتنی حکمت ہو اور اتنی فراست ہو، اور ایسی اس کے تمام حالات پر نظر ہو اور گرفت ہو اس کی، کہ وہ بر وقت صحیح جواب دے سکے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دین کا صحیح علم ہمارے پاس ہو، اور پوری طرح سے ہمارا ایک طرح سے کیا کرنا چاہیے کہ گرفت ہونی چاہیے ہماری اسلامی معلومات پر، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جتنا عمل کریں گے اتنی حکمت ہمارے اندر آتی چلی جائے گی. تو مسلمان شخص نے جواب دیا کہ ہاں، دو انتہائی پاکیزہ بہت ہی قابل احترام ہستیوں پر الزام لگا، ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی اور دوسرے کی برات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی وجہ سے ان کو بری کیا، یعنی مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو ان کے بیٹے نے ان کے الزام کا جواب دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو تم الزام لگا رہے وہ غلط ہے، میں اسپیشل ایک معجزے کے طور پہ پیدا ہوا ہوں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا اور ان کے الزام کی تردید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو ہے آیت نازل فرما کے اس الزام کو دور کیا۔ تو آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے جواب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حضرت مریم کا نام قرآن میں پیش کیا، ان کے نام کی ایک صورت رکھی، اور آج ہماری خواہش ہوتی ہے نا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کا نام مریم رکھیں، کہ وہ کتنی پاکیزہ کتنی عبادت گزار تھی اور کس قدر ان کے اوپر جو آزمائش ہے اتنی بڑی، اس آزمائش میں وہ پوری اتری ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو متقی ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ قالا، اب فرشتے نے کہا، انما انا رسول ربک لأحب لك غلاما زکیا۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، تم جو سوچ رہی ہو میں تو وہ ہوں ہی نہیں، میں انسان ہوں ہی نہیں، میں تو ایک فرشتہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں، لکی غلامن زکیہ، پاکیزہ لڑکا۔ قالت، اب وہ حیران ہوئی اور بولی، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشروں ولم اکو بغیا، کہ بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت مریم، یہاں ایک اور بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ وہ اتنی پاکیزہ تھیں، عبادت گزار تھیں، نیک تھیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے زیر کفالت وہ پرورش پا رہی تھیں، ان کی کفالت میں تھی، ان کی ذمہ داری میں تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، عبادت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر رکھا تھا الحمدللہ۔ اب یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ بہت نیک تھیں، لیکن ان کو یہ بات معلوم تھی، یعنی ان کو کم از کم وہ بیسک نالج تھی، ان کو اتنا علم تھا کہ بچہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے یا کس طرح سے بچہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ بھلا میرے یہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا، لم یمسسنی بشروں ولم اکم بغیا، کہ نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں، بدکار عورت ہوں۔ تو اب ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے بچے سائنس کی کتابوں سے اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا میڈیکل کی تعلیم میں چاہے جتنا کچھ وہ وہاں پر معلوم کریں، سیکھیں کہ اچھا حیض کیا ہوتا ہے، جنابت کا کیا معاملہ ہے، یا جتنی بھی جو معاملے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یا جو بھی طہارت سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، تو وہاں پر اگر ان کو اس صورت میں پتہ چلتا ہے تو وہ معلوم کرے تو وہ بے حیائی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ اچھا ماں باپ کو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح، ہمیں ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہماری بچیاں اس عمر کو پہنچے یا بچے اس عمر کو پہنچے تو ہم ان کو بتائیں کہ بیٹا تنہائی میں کسی مرد اور عورت کا ملنا غلط ہے، کسی کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا، یعنی کوئی غلطی سے بھی آپ کے ہاتھ کو چھوتا ہے یا کچھ دھکا لگاتا ہے تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ اتنی زیادہ اس بارے میں کیئرفل ہو کہ کسی کو کوئی اس کو دھکا نہ لگا سکے، کیونکہ بچیاں نا سمجھ ہوتی ہیں، ان کی جو یہ گروئنگ ایج ہے ابھی وہ بالکل الرٹ سی ہو، اچھا کیا ہے برا کیا ہے ان کو نہیں معلوم۔ جو جسمانی چینجز آتے ہیں بوائز میں بھی اور گرلز میں بھی ہم سب جانتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم کو خود، یعنی ماؤں کو گھروں سے یہ تعلیم بچوں کو دینی چاہیے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اور یقین جانے کہ اگر آپ قرآن بچوں کو تفصیل سے پڑھا دیں اس عمر میں، نوجوانی کی عمر میں، ان کو ایک اتنے صحیح طریقے سے پاکیزہ تعلیم ان کو مل جائے گی۔ قرآن ہی ہمیں وہ پاکیزہ تعلیم دیتا ہے جس میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں۔ آپ سورہ یوسف اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سورہ مریم کو دیکھ لیں، سورہ نور آپ دیکھ لیں، ان ساری صورتوں میں وہ ساری تعلیمات آ جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تو ایک بچوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، کن چیزوں کی وجہ سے انسان نقصان اٹھا سکتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے وہ اپنے سے، یعنی ایسے نقصان اٹھانے سے بچ سکتا ہے۔ یعنی بہترین پیرائے میں پوری تعلیم بچوں کے سامنے آ جائے گی ان کی نوجوانی کی عمر میں کہ کیا چیز کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت شور و غوغا ہے، اسکول میں جو ہے یہ تعلیم دی جائے، آپ کو معلوم ہوگا، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، کہ ہمارے یہاں پر بھی، ہمارے ملک میں بھی اس کے بارے میں بہت چرچا ہے نا، کہ اسکول میں ہی بچوں کو یہ ساری تعلیم دے دی جائے تاکہ لڑکیاں اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ وہ لوگ تو اس کانسیپٹ کی وجہ سے دے رہے ہیں کہ ایڈس نہ پھیلے، اور بہرحال وہ ایک الگ ان کا معاملہ ہے، لیکن اگر قرآن کے ذریعے سے اگر آپ یہ تعلیم دے دیتے ہیں بچوں کو، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، تو یقین جانے کہ ہمارے بچے بہت حد تک انشاء اللہ تعالیٰ اس سے پروٹیکٹ رہیں گے، بچے رہیں گے، الا یہ کہ اکا دکا کے سوا ہم دیکھتے ہیں کہ، کیونکہ بہرحال شر تو موجود ہے نا دنیا میں، شیطان تو ہے موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو کیس تو آئے ہی تھے آپ کے پاس، آئے ہی تھے. لیکن قرآن سے بڑھ کر پھر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، قرآن اور حدیث سے بڑھ کر، کہ آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم بھی دینے والا. کیا ہوتا ہے کہ جب بچے، جب فرینڈ سرکل جب بیٹھتا ہے بچیوں کا، پھر آج کل کی کتابیں جو ناولس ہیں اور کتابیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ عمر میں ساری وہی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ اچھا ایک لڑکا اور لڑکی کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے. اور ایک لڑکا اور لڑکی کا تعلق، یعنی اس عمر میں بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ بے حیائی کی طرف لے جا رہی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ سوائے نقصان کے اور کچھ ہے ہی نہیں. حضرت مریم اتنی نیک پاکیزہ ماشاءاللہ سب کچھ تھی، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیہ، کہ بھلا مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، کیسے لڑکا ہوگا میرے یہاں جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے. تو بیٹیوں اور ماؤں کو کلوز ہونا چاہیے. آج ہماری بیٹیاں اپنے فرینڈ سے زیادہ ڈسکس کرتی ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے بچے تو اتنے فرما بردار ہیں، ہم سے ایک لفظ نہیں کہتے. تو نہیں، آپ نے کیا کر دیا، آپ نے ایک بیریئر بنا دیا. آپ، یعنی آپ کے سامنے وہ کچھ اس طرح سے اپنے دل کی بات کھول کر ہی نہیں سکتی. تو بچوں کو اس طرح سے ہم رکھیں کہ ایک ادب اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بچے ساری باتیں آپ سے شیئر کریں. کیونکہ یقین جانیے، اگر جو بھی لڑکیاں میری بات سن رہی ہوں گی، تو بیٹا آپ لوگوں سے سب سے میری درخواست ہے کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میری فلاں دوست، میری فلاں دوست کی امی میری زیادہ خیر خواہ ہیں. نہیں، جتنی زیادہ خیر خواہ بچوں کی اپنی مائیں ہو سکتی ہیں، اگر کوئی بھی اس طرح کا میٹر ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، آپ صرف اور صرف اپنے امی سے ذکر کریے. جتنی آپ کی امی خیر خواہ ہوں گی، اتنا کوئی اور آپ کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی میٹر ہے، کوئی بھی ٹاپک ہے، آپ ڈسکس کریے اپنی والدہ سے، کسی اور کی بجائے. آپ کو معلوم ہوگا نا، جو باتیں میں کہہ رہی ہوں، یقین کریے کوئی اور دنیا کی باتیں میں نہیں کر رہی ہوں، میں اسی دنیا کی باتیں کر رہی ہوں. آج ہمارے یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب فرینڈ سرکل ہوتا ہے، لڑکیوں کی دوستیں ہوتی ہیں، زیادہ تر آپ نے دیکھا کہ اس عمر میں کیا لڑکیوں کا دل چاہتا ہے، اپنی دوستوں سے زیادہ ملیں، ان سے باتیں کریں، ڈسکشنز ہو. اور زیادہ تر ڈسکشنز کوئی نیکی کے ڈسکشنز نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر ڈسکشنز کیا ہوتے ہیں، یا تو فلموں کے، موویز کے، ڈراموں کے، اور اس میں بھی وہ پارٹس، اچھا تم نے فلاں کو دیکھا تھا، فلاں لڑکی کا فلاں سے افیئر، اچھا تم نے فلاں، تم دوست کے بارے میں جانتی ہو، اس کا تو اس سے فلاں فلاں سے افیئر چل رہا ہے، اس نے تو، وہ لڑکی نے تو اتنے گفٹ لا کے دیا فلاں کو بہت زیادہ. پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ چلو سہیلیوں کے بہانے یا سہیلیوں کے ساتھ جا کر، خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ پوائنٹ مقرر کر لیے جاتے ہیں اور ملنے جایا جاتا ہے، اور وہ سہیلی کو سب معلوم ہے، وہ سب دیکھ رہی ہے کہ میری فلاں فرینڈ فلاں سے ملنے کے لیے جا رہی ہے میرے ساتھ یا میرے نام کے بہانے. اب جب وہ، اب سمجھے کہ وہ لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی، اب یہ معاملات ختم ہو گئے، کئی سال گزر گئے، اب وہی فرینڈ اس کو بلیک میل کرتی ہے کہ اچھا تم نے اگر ایسا نہ کیا تو میں تمہارے شوہر کو تمہاری سب پرانی باتیں بتا دوں گی. اب بیچاری یہ پریشان کہ نوجوانی میں جو غلطیاں ہوئی تھیں، جو لغزشیں ہوئی تھیں، اب اس کی سزا اب بھگتنی پڑتی ہے. اور کتنے کیسز ایسے ہو رہے ہیں جس کی بنا پر طلاق واقع ہو رہی ہے. یہ آج کل جو فیس بک ہے، ابھی جو رپورٹ آئی تھی کہ اسی طرح سے جو پرانے فرینڈس تھے فیس بک کے ذریعے سے یا اسکائپ کے ذریعے سے، کتنے لوگوں نے بلیک میل کیا اور لڑکیوں کے شوہروں کو باتیں بتائی، جس کی وجہ سے شوہروں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. تو اگر انسان بچپن ہی میں، یعنی نوجوانی کی عمر میں ہی سنبھل جائے کہ کوئی ایسے دوستوں کو، یعنی اس طرح کے کوئی کام ہی نہ کرے، ایسے لوگوں کو دوست ہی نہ بنائے، اور ایسے کوئی کام نہ کرے جس کے بارے میں اسلام ہمیں منع کرتا ہے، وہ پہلے سے ہمیں روک تھام کرواتا ہے اس کی، ان چیزوں کی. تو آپ دیکھیں کہ حضرت مریم کتنا، ان کو کتنا وہ تھا کہ جب وہ اکیلے میں تھی، وہ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا. یہ بھی ان کی ایک آزمائش تھی کہ فرشتے جب بھی آتے ہیں بہت ہی خوش شکل انسان کی صورت میں آتے ہیں. وہ اسمارٹ تھے، خوش شکل تھے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی اپنے آپ کو اللہ تعالی کی حفاظت میں رکھا، نہ گھبرائی نہ بہکی، اور اس فرشتے سے کہتی کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں اور لڑکی کی بشارت دینے آیا ہوں. تو کہتی ہیں کہ بھلا کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں. تو اتنا علم تھا ان کو ماشاءاللہ حضرت مریم کو کہ یہ کیا پروسیس ہوتا ہے یا کیا بات ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا علم ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو. ہم شرم و حیا کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اچھا لو یہ ایسی باتیں کیسے بچوں سے بتائیں یا بچوں سے کریں. تو پھر اگر آپ ان کو صحیح جائز طریقے سے نہیں بتائیں گی، ان کے لیے پھر اور بہت سارے ایسے غلط طریقے اور غلط ذرائع ہیں جن سے جب ان کو معلوم پڑے گا تو ان کو اس میں تمیز کرنا نہیں آئے گی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. آپ بتائیں گی تو آپ ان کو اس کے سب ساری چیزوں کے ساتھ بتائیں گی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کن چیزوں میں اچھائی اور کن چیزوں میں برائی ہے، تو یہ ساری چیزیں. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ میرے یہاں بھلا کیسے بیٹا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، اور میرا خاندان بھی بہت اچھا ہے، میں کوئی ایسے خاندان کی عورت بھی نہیں ہوں کہ جو اس طرح کے کام کرے. قال کذالک، اب فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ ضرور ہو کر ہی رہنا ہے. اب یہاں پر کوئی غلط مطلب آپ مت لیجیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہاں سے غلط مطلب لیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ قال کذالک کا مطلب ہے کہ جو مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں کہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، تو وہ سمجھتے کہ ہاں بشر چھوئے گا اور تمہیں ایسے ہی بشر کے چھونے سے بیٹا پیدا ہوگا، تو پھر وہ معجزہ کیا رہ گیا؟ اصل میں وہی تو معجزہ بتانا ہے کہ بغیر بشر کو چھوئے بیٹا پیدا ہوگا، اور یہی تو معجزہ تھا حضرت مریم کا. اگر یہ سارا تھا تو وہ ایک اکیلے کونے میں کیوں جاتی بچے کی پیدائش کے لیے؟ اگر شادی ہوتی اور شادی ہو کر بچہ ہونا رہتا تو یہ تو نارمل بات ہوتی، یا تو وہ میکے میں رہتی یا سسرال میں رہتی. کیونکہ لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی نعوذ باللہ کہ ایک یوسف نجار تھا اور اس سے ان کی شادی ہوئی تھی یا منگنی ہوئی تھی، استغفر اللہ. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس معجزے کو معجزہ نہ رہنے دیں. تو بہرحال یہاں پر فرشتہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی بغیر بشر کے چھوئے ہی بیٹا پیدا ہوگا. قال ربک ہو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا علیہ حین بہت ہی آسان ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے نا. کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اب بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، مرد سے پیدا کیا، اب عورت کو بغیر مرد سے، یعنی حضرت مریم کو جو حمل ٹھہرا دراصل وہ ایک معجزانہ طور پر ٹھہرا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا تھا، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیوں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ولی نج الح آیت الناس، ہم ایک نشانی بنا دیں. تو یہ جو نشانی بنانا ہے یہ وہی تو ہے دراصل کہ بغیر کسی بشر کے چھوئے بچہ پیدا ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب جگہ ہم پیچھے پڑتے ہیں کہ سب کے لیے جو لفظ آتا ہے، جیسے زکریہ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، یحییٰ علیہ السلام، تو ان کے لیے والدین کا والدیہ کا ذکر آیا ہے، تو یہ نارمل چیز ہے. لیکن یہاں پر جب بھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پڑھیں گے، عیسیٰ بن مریم آئے، عیسیٰ ابن مریم، تو یہاں پر والد کا ذکر نہیں آتا ہے، جبکہ سب کے لیے والد کا ذکر آتا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ یہ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اس لیے صرف مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا تھا کہ ہم ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بھی. تو نارمل طریقے سے بچہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بچہ ایک معجزاتی طور پہ ہوگا. اور یہ جو کذالکہ کا لفظ ہے، یہ آپ دیکھیں کہ تقریباً بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں لڑکا ہوگا باوجود اس کے کہ تجھے کسی بشر نے چھوا ہے. اور زکریہ علیہ السلام کا بھی جو استعجاب یعنی حیرت نقل کی گئی، وہاں پر بھی فرشتے نے یہی جواب دیا ہے کذالکہ. اور اسی طرح سے سورہ زاریت آیت 28 سے 30 میں جب فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے اور حضرت سارہ کہتی ہیں کہ مجھ بوڑھی بانجھ کے ہم بیٹا کیسے ہوگا، تو فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے کہ کذالک ایسا ہی ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا پوچھنے کا مطلب کیا تھا کہ اس بڑھاپے میں اور بانجھ پن کے باوجود بھلا کیسے اولاد ہو سکتی ہے. تو کذالک کا مطلب کیا لیا جائے گا؟ کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، یعنی بڑھاپے کے باوجود بھی اور بانجھ ہونے کے باوجود بھی بچہ پیدا ہوگا. تو یہاں پر بھی جب وہ حیرت کرتی ہے کہ بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، تو فرشتہ کہتا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، بغیر کسی بشر کے چھوئے بیٹا پیدا ہوگا، اور یہی تو ایک سب سے بڑا معجزہ تھا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس لیے پیدا کر رہے ہیں یہ کہ ہم اپنی ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں. تو نشانی بنانے کے لیے تو کوئی انیوژول سی چیز ہی ہونا چاہیے نا، کوئی معجزہ. تو نشانی بھی اور رحمت بھی اپنی طرف سے. اور رحمت کیوں؟ کیونکہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک طرح سے رحمت کیوں تھے؟ کیونکہ جو یہودی تھے وہ سب ساری نبیوں کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے، بہت زیادہ انہوں نے تحریف کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نشانی بنانا چاہتے تھے، اس وجہ سے اس طرح کا کام پیش آئے گا، اور یہ کام تو ہو کر رہنا ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، مقدیہ ہو کر رہنا ہے، ہوگا ہی یہ کام ہر حال میں. فحملته فانتبذت به مكانا قسيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اب مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. اب اگر نارمل طریقے سے بچہ پیدا ہوتا یا شادی وغیرہ سے بچہ پیدا ہوتا تو ہم سب جانتے ہیں کہ کہیں ایک طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ آلریڈی حجاب میں تھی، یعنی بیت المقدس میں ہی ایک انہوں نے مخصوص کر لیا تھا اپنا حجرا. اس کے بعد جب حمل رہ گیا ان کو تو کیا ہوا، اب یہ وہاں سے بھی چلی گئیں، کیونکہ بھلا کیسے یہ وہاں رہ سکتی تھیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو آتا تھا اور ضرور دیکھ سکتا تھا. لہٰذا وہاں سے پھر یہ کہیں اور چلی گئیں. اور بیت اللحم کا ذکر کیا جاتا ہے جو وہاں سے، کچھ لوگوں نے اس کا فاصلہ بھی بتایا کہ 9 میل کے فاصلے پر تھا یا 10 میل کے فاصلے پر تھا، بہرحال لیکن کچھ دور کے مقام پر چلی گئیں، اس طرح سے جنگل میں جہاں پر تنہائی ہو اور کوئی ان کو دیکھ نہ سکے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب جب اس کے آثار پیدا ہوں گے تو شروع سے لوگوں کے سوالات شروع ہو سکتے تھے کہ یہ کیا ہے. تو لوگوں سے چھپنے کے لیے پھر وہ فحملت ہوں فانتبذت، کہ جب حمل رہ گیا تو وہ دور کے مقام پر چلی گئیں، اور اس سے مراد دراصل بیت اللحم ہے. تو اپنے اعتکاف سے نکل کر وہاں جانا یہ فطری عمل تھا، کیونکہ پہلی بات تو آپ بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے کی لڑکی تھی، بنی ہارون کی لڑکی، پھر جو بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو کر بیٹھی تھی، اور یکایک اگر وہ حاملہ ہو جائے تو آپ سوچیں کہ بھلا کیا کچھ ہو سکتا ہے. ہم خود تصور کر سکتے ہیں کہ اگر وہ پریگنینسی ظاہر ہو جاتی تو خاندان والے ہی نہیں بلکہ جو قوم کے دوسرے لوگ تھے وہ تو جینا مشکل کر دیتے تھے. تو یہ پورے جو اتنے دن ابھی مزید تھے تو اتنے دن آزمائش کے بجائے کیا ہوا کہ وہ ایک گوشہ نشین ہو گئی، دور کی جگہ چلی گئیں، تاکہ اللہ تعالی کی جو مرضی ہے وہ پوری ہو سکے اور قوم کی جو لعنت ملامت ہے اسے وہ دور رہ سکیں فی الحال. تو اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ان یوزول طریقے سے ان کی یہ پریگنینسی ہوئی تھی، معجزانہ طور پر، ورنہ ان کو تنے تنہا دور دراز جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو وہ دور چلی گئی، پھر وہاں پر ان کو وہ اس کی تکلیف ہوئی، یعنی جب وقت پورا ہو گیا، کیونکہ جو مخاط کہتے ہیں، تھوڑا سا ہم اس لفظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا حتمہ کا لفظ، حتمہ طے شدہ، اور جز ان جڑ یا تنے کو کہتے ہیں ابھی جو آگے آنے والا ہے، اور مخاط درد ذہ، میم خے دعاد درد ذہ کو کہا جاتا ہے. تو جب ان کو وہ زچگی کی تکلیف ہوئی تو وہ اب ایسے وقت میں، کہ ظاہر سی بات ہے وہ تنہا تھیں، اکیلی تھیں، کوئی ساتھ میں نہیں اور نہ کوئی اس طرح کا کوئی تجربہ، یعنی موقع کی نزاکت کو آپ سمجھیں کہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، تو یہ درد ذہ کی تکلیف کی بنا پر ان کی زبان سے جملے نکلے. 2-3 معنی اس کے بتائے گئے ہیں، یا لیتنی مت قبل حاضر وکنت نسیم منسیا، کہ کاش میں اسے پہلے ہی مر جاتی. تو درد ذہ کی تکلیف، ساتھ میں دوسرا جس آزمائش سے وہ گزر رہی تھی، وہ آزمائش، اور اس کے بعد اب کیا ہونا تھا کہ اس بچے کو لے کر وہ کہاں جائیں گی. تو ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی، کہ ایک اتنی پاکیزہ لڑکی جو عبادت کے لیے مخصوص تھی، اب ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ ایک بغیر شادی ہوئے بچے کا آ جانا، تو یہ معمولی آزمائش نہیں تھی. تو ابھی تک تو انہوں نے کسی طرح سے اس بات کو چھپا لیا تھا، لیکن اب بچے کو تو لے کر جانا پڑے گا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ کاش میں کوئی بھولی بسری یاد بن گئی ہوتی، نسیم منسیا، یا کاش میں مر جاتی. تو یہاں پر لیکن اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو لعنت ملامت کر رہی ہیں، بلکہ وہ یہ بات اس لیے ہے کہ وہ یہ جو آگے کے مراحل پیش آنے ہیں اس سے وہ کیسے عہدہ برا ہوں گی، کس طرح سے وہ نکلیں گی، یعنی ابھی آگے کے جو معاملہ درپیش ہے اس کا حل کیسے نکلے گا، لوگ کیا کہیں گے، کیسے معاملہ یہ آگے بڑھے گا. اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا ان کی حالت ہوئی ہوگی. پہلی بات تو تنہائی، کوئی ساتھ میں نہیں اپنا. عام طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلا بچہ ہوتا ہے تو کتنے سسرال والے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، میکے والے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، ہر کوئی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، دلاسہ دے رہا ہوتا ہے. اب یہ تو اکیلی تھی، تنہا تھی، اور پھر وہ جو ڈلیوری کی تکلیف ہے وہ ایک الگ تکلیف. اس لیے یہ ساری باتیں سوچ کر ان کے زبان سے یہ جملے نکلے کہ قالت یا لیتنی مت قبل حاضر وکنت نسیم منسیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو اپنے لیے چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی ضرور فرماتا ہے، اور ہم پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں ہر موقع پر، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہوں، چاہے کوئی بھی نبی ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے اپنے بندوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا، فرشتے نے آواز دی، ندا دی، پائنتی سے پکار کر کہا، من تحتھا، نیچے سے۔ اب یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے، آپ دیکھیں قرآن کا، کہ یہاں پر بھی ہمیں اس بات میں بھی کتنی حکمت کار فرما ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں انسان کو شرم آتی ہے کہ کوئی اور آ جائے تو کیسے وہ برداشت کرے گا، اور وہ تو فرشتہ تھا۔ تو سامنے نہیں آیا فرشتہ، بلکہ نیچے سے پائنتی کی جانب سے پکارا، پوری طرح سے سامنے نہیں آیا کہ ان کو ایک شرم محسوس ہوگی، تو پائنتی کی جانب سے فرشتے نے پکارا، یعنی دور کھڑے رہ کر، کہ اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، یعنی پانی بھی اللہ تعالی نے وہاں پر حاضر کر دیا کہ سب کا انتظام، پانی پینے کا بھی انتظام ہو جائے، صفائی کا بھی انتظام ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا پیریڈ ہوتا ہے اور کیا حالت ہوتی ہے، تو وہ سارا انتظام ہو جائے، اس لیے اللہ تعالی نے چشمہ رواں کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہیں پر جو درخت تھا جہاں پر وہ اس وقت پہنچ گئی تھی، تو وہاں قریب میں ہی درخت بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ ہو سکتا ہے وہ سوکھا تنے کا درخت ہو، اللہ تعالیٰ نے وہیں کھجوریں پیدا کر دی ہوں۔ اس درخت کے تنے کو ہلا کیونکہ ہو سکتا ہے بھوک اور پیاس بھی لگی ہو، تو پانی جاری کر دیا پیاس کے لیے، اور بھوک لگی ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے درخت پر کھجوریں پیدا کر دی، اور کہا کہ اس درخت کو ہلا جس کی وجہ سے تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑے گی۔ تو دو تین باتیں اس سے پتہ چلتی ہے، آپ دیکھیں حکمت ہر لفظ میں، ہر بات میں، سبحان اللہ، کہ اس وقت اگر کوئی مضبوط تنے کو ہلایا جائے، یعنی کوئی چیز کو مضبوطی سے پکڑا جائے، تو آپ دیکھیں کہ وہ تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ جو بچے کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، کسی چیز کو پکڑنے سے وہ تکلیف آسان ہو جاتی ہے، تو درخت کے تنے کو جب ہلائیں گے زور سے، طاقت سے، تو وہ تکلیف آسان ہو جائے گی بچے کو پیدا ہونے کی۔ اور دوسری بات، اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، رتب انجنیا، تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ رتب یعنی رتب والی جو کھجوریں ہوتی ہیں، یہ ایسی فریش کھجوروں کو کہتے ہیں، بالکل ہی فریش ہو، جو پک چکی ہوں کھجوریں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی حکمت بتائی گئی ہے، آج بھی ڈاکٹرز کہتی ہیں نا، کتنی پریگننٹ خواتین ہیں جن کو ڈاکٹرز کہتی ہیں، جن کو وٹامنس کی، کیلشیم کی، اور پتہ نہیں کتنی چیزوں کی کمی ہے، تو ڈاکٹرز کہتی ہیں یا مشورہ دیتی ہیں ڈاکٹرز کہ آپ پریگنینسی میں کھجوریں کھاتے رہیں۔ اور اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جس گھر میں کھجوریں ہوں وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اور کھجوروں کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم کو ملتی ہیں، وہ سوال بھی ملتا ہے جو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کیا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے، اور عبداللہ بن عمر وہ سوال کے جواب کو جانتے تھے۔ تو بہرحال کھجور کے تعلق سے ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، اب اگر ہم اس میں ٹائم لگائیں گے تو ہمارا ٹائم یہیں ختم ہو جائے گا۔ تو لیکن کھجوریں بہت فائدہ مند ہیں، ایک تو پوری غذا ہے یہ، یعنی فل میل جو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کھجور میں ہیں الحمدللہ، اسی لیے روزہ افطار کرنا کھجور اور پانی سے سنت ہے، یعنی یہ سنت ہے کہ کھجور اور پانی سے روزہ افطار کیا جائے۔ پریگننسی میں کھجوریں کھائی جانی چاہیے، جس سے آسانی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو جو سارے وٹامنس اور کیلشیم ہیں وہ ساری چیزیں ملے گی۔ ہاں لیکن مریم بوٹی کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا، آپ نے سنا ہے مریم بوٹی کے بارے میں؟ ہو سکتا ہے جو دوسرے کچھ لوگ سن رہے ہوں ان کو مریم بوٹی کے بارے میں نہ معلوم ہو، لیکن کچھ علاقوں میں تو، بلکہ خاص طور سے مکہ میں، کہا جاتا ہے کہ ملتی ہے مریم بوٹی، اور لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ مریم بوٹی گھر میں لا کر رکھی جائے، جب ڈلیوری کے پینز سٹارٹ ہوں وہ مریم بوٹی کو کسی پیالے میں بھگو دیا جائے، اب جب وہ پیالے میں بھیگ کر وہ خوب پھول نہیں بن جائے گا یا وہ پھول نہیں جائے گا، تب تک یہ ڈلیوری آسان نہیں ہو سکتی۔ تو لوگ، جو بھی لوگ حج اور عمرہ کو جاتے ہیں، یقین جانیے کہ بہت سارے لوگ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اچھا ہمارے لیے مریم بوٹی لے کر آنا وہاں سے۔ ایسی کوئی بوٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے، یہ جو درخت تھا اس زمانے میں وہ کھجور کا درخت تھا، کیونکہ صاف پتہ چل رہا ہے تو کھجور کا درخت تھا۔ اور ایک اور اس سے ایک اور بہت ہی اچھا نقطہ بھی نکالا ہے، آپ نے سنا ہوگا احمد دیدات کا لیکچر اگر آپ کو یاد ہو، کہ آج کل جو کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں 25 دسمبر، تو یہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، یہ تو تقریباً 3.5، یعنی خود آپ اگر انسائیکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں اگر آپ جا کر دیکھیں کہ 25 دسمبر کیا ہے تو کہتے ہیں کہ نو اوریجن، اس کا کوئی اوریجن نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں سے آئی کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، خود انسائیکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں یہ بات موجود ہے۔ تو آپ بتائیے کہ پتہ نہیں پھر کیوں لوگ مناتے ہیں اور کیوں دوسرے لوگ ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی 25 دسمبر کو۔ اور احمد دیدات نے سے یہ نقطہ نکالا تھا کہ تم لوگ جو مناتے ہو یہ 25 دسمبر کو کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اور ہیپی کرسمس اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت کھجوروں کا موسم تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، اور کھجوریں کبھی بھی دسمبر میں نہیں پکتی ہیں، انتہائی گرمی کے دن جب ہوتے ہیں تب کھجوریں پکتی ہیں، یعنی ابھی جو اگست کا مہینہ ہے، جولائی اگست اور سپٹمبر، یہ تین مہینے یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے سعودی عرب میں اور خصوصاً عرب کے علاقوں میں، جو بھی عرب کے علاقے ہیں، اور خاص طور سے ہبس، جب جتنا زیادہ ہبس ہوگا اتنی زیادہ کھجوریں اچھی پکیں گی، تو کھجوریں پکتی ہی ہیں انتہائی گرمی اور ہبس کے موسم میں، تو اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں نہیں ہوتی، کیونکہ دسمبر میں سردی رہتی ہے اور وہ زمانہ کوئی کھجوروں کے پکنے کا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ایک ہی بات سے آپ دیکھیں کتنے سارے نقطے اور کتنی ساری دلیلیں اور کتنی ساری حکمت کی باتیں ہم کو پتہ چلی، سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے قرآن کے الفاظ کا معجزہ، کہ کیسے قرآن معجزہ ہے، تو اس سے کہا گیا کہ کھاؤ بھی پیو بھی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ بات کھانے پینے ہی کی ہو رہی ہے نا، یعنی مسئلہ بھی اتنا بڑا درپیش ہے کہ ان کے جان پر بنی ہوئی ہے حضرت مریم کے، ایک تو صرف جان پر ہی نہیں بنی ہوئی ہے، یعنی جسمانی تکلیف تو ہے ہی ہے، ابھی وہ ذہنی پریشانی بھی ہے ان کو کہ آگے معاملات کس طرح سے سیٹلڈ ہوں گے، کس طرح سے یہ پریشانی کا حل نکلے گا جب میں یہ بچے کو لے کر شہر میں جاؤں گی، تو کیا اس وقت معاملات پیش آئیں گے، یہ سارے معاملات ہیں ابھی غور طلب۔ اور بات کس کی جا رہی ہے، کھانے پینے کی، ہمارے یہاں پر دینداری اور ہمارے یہاں پر جو ایک تقاضا کر دیا گیا ہے دینداری کا یا پھر تکلیف کا، تکلیف کے دوران کہ جب اگر کوئی انسان تکلیف میں ہو یا کچھ اس کو پریشانی لاحق ہو گئی ہو، کوئی نقصان ہو گیا ہو، کسی کا انتقال ہو گیا ہو، ہم سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں آپ بتائیے، کیا چھوڑتے ہیں، کھانا پینا ہے نا، کیوں چھوڑتے ہیں پتہ نہیں کھانا پینا، کیونکہ کیا انسان کھانے پینے سے بری ذمہ ہو سکتا ہے بھلا، کچھ بھی ہو جائے کھانا پینا تو ہے، یہ تو اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے غذا اس کے لیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور جب کھانا پینا چھوڑتے ہیں تو پھر اسی طرح کے ہم کو ایسے ویسے خیالات آنے لگتے ہیں اور مزید غم سے پریشان ہوتے ہیں اور پھر زبان سے ایسی ویسی باتیں نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ایسے وقت میں بھی ان کو کھانے اور پینے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو کھانا اور پینا تو ہے، کھانا نہیں چھوڑنا لیکن کنٹرول میں رہ کر، اپنے جو اس کی احتیاطیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر، اور پھر ان کو بتا بھی دیا گیا، اس کا حل بھی پیش کر دیا گیا، مسئلے کا حل پیش کر دیا گیا کہ اگر تم سے کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے اور میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ جو چپ کا روزہ ہے، آج ہمارے یہاں پر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل سے مغرب تک جو وظیفہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، اب یہ کیا ہو گیا چپ کا روزہ، تو یہ پہلے زمانے میں ہو سکتا ہے ہوتا ہو، بنی اسرائیل میں ہو سکتا ہے اس دور میں یہ طریقہ رائج رہا ہو عبادت کے لیے کہ کوئی چپ کا روزہ رکھتا تھا، خاموشی کا روزہ، لیکن امت محمدیہ میں، شریعت محمدی میں چپ کا کوئی روزہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا وظیفہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ تم فلاں سے فلاں ٹائم تک وظیفہ کرو اور کسی سے بات نہ کرنا۔ اتنی باتیں ہمارے یہاں پر مشہور ہو گئی ہیں کہ فجر سے لے کر اشراق تک کسی سے بات نہ کی جائے اور اتنے اور اتنے دفعہ یہ اذکار کیا جائے، تمہیں اتنا اور اتنا ثواب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بھلا اب ہسبینڈ ہے وہ پوچھنے کہ اچھا میرے ساکس کہاں ہیں، میری گھڑی کہاں ہے، میرا فلاں شرٹ کہاں ہے، یا میری فلاں چیز کہاں ہے، ان کو کوئی چیز دینی ہے اور وہ آفس کا ٹائمر، آپ کہیں کہ نہیں میرا تو چپ کا روزہ، آپ چپ چیڑی چپ خاموش ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ہسبینڈ کو پسند آئے گی ایسی عبادت، یا بچوں کے سکول جانے کا وقت ہو رہا ہے، بچے چلا رہے ہیں بےچارے کہ امی فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کیسے کہاں رکھی آپ نے، اور آپ کہیں کہ میرا تو چپ کا روزہ ہے، میں نے تو کوئی وظیفہ چل رہا ہے میرا، خاموش رہوں گی میں تو بولوں گی ہی نہیں۔ آپ بتائیے کوئی ایسے ہو سکتا ہے بھلا، پاسبل؟ کچھ لوگ کہتے کہ تحت الوضو پڑھنی ہے تو آپ فریش وضو ہونا ضروری ہے اور وضو کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا، اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد کسی سے بات کر لی تو تحت الوضو آپ کی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیں زبردستی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اتنی چیزیں ہم نے خود سے ایسی ایجاد کر لی ہیں، خود سے اس کو دین بنا دیا ہے کہ لوگوں کا دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے بیچاروں کا، کوئی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے، اتنا ہم نے اس کو کرٹیکل بنا دیا ہے۔ وہ جیسے بھول بھلائیاں ہوتی ہیں نا، راستہ تلاش کرو، دین کو ہم نے ایسے ہی کر دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پا ہی نہیں سکتے، آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ یہ پرپیچ راستوں سے ہو کر نہ گزریں، بھول بھلیاں سے ہو کر نہ گزریں۔ تو ایسا نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں تھا، لیکن شریعت محمدی میں چپ کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ آپ عبادت کریے، آپ اذکار کریے، لیکن اگر بیچ میں ضرورت پڑتی ہے، کسی نے کوئی سوال کر لیا تو آپ جواب بھی دے سکتی ہیں، اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال ان سے کہا گیا کہ جب تم سے کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، نظر مانی ہے کہ میں کسی سے نہ بولوں گی۔ کتنا اچھا حل پیش کیا گیا نا۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ جب ہم کو جہاں چپ ہونا ہوتا ہے وہاں چپ نہیں ہوتے ہیں، اور جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں نہیں بولتے ہیں۔ ہاں چپ کا روزہ آپ رکھیے، لیکن کہاں رکھیں گے اور کب رکھیں گے آپ؟ جب غصہ آئے اس وقت چپ کا روزہ رکھ لیجیے، یا تو سامنے والا غصے میں ہے یا آپ غصے میں ہیں، اس وقت آپ ضرور چپ کا روزہ رکھیے، بہت فائدہ دے گا۔ لیکن اذکار کے وقت ضروری نہیں ہے۔ فأتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تنہیں بڑا پاپ کر ڈالا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ دیکھیں وہی بات پیش آئی، جس کا ان کو ڈر تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اور یہ جو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں آئیں تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بچے کو لیے ہوئے آئیں، یہ تو نے بڑا ہی فریا کا لفظ ہے، جیتی شیئم فریا۔ مریم تو بہت بڑا بہتان والی چیز لے آئی ہے۔ یعنی فریا کا جو لفظ آیا ہے، اصل میں یہاں پر بہتان کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ بہتان لے آئی ہے۔ تو فریا دراصل افترا ہی سے نکلا ہے۔ جیسے افترا کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھڑنا، یعنی کوئی ایسی چیز لا کر گھڑ دینا جو کہ ہوئی ہی نہ ہو۔ تو اسی لیے انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ یہ تو نے کیا کر لیا، یعنی کوئی ایسا بہتان۔ اور پھر وہ جو کہنے لگے کہ نہ تمہاری ماں، یعنی تم ایسے خاندان کی لڑکی ہو، تم تو نبیوں کے خاندان کی لڑکی ہو۔ اور خاص طور سے جب جو لفظ ہے یا اخت ہارون، تو یا اخت ہارون کا مطلب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون ہو۔ اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم اپنی والدہ کی اکیلی لڑکی تھی، لہٰذا یہ خیال زیادہ قابل ترجیح نہیں ہے، بلکہ دوسرا خیال زیادہ قابل ترجیح ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں بھی یہ رواج عام تھا کہ خاندان میں جو شخص گزرا ہے انہی کا نام لے کر کہتے تھے۔ جیسے کہ عرب کے قبیلوں میں یہ عام رواج تھا کہ اگر کوئی مذر قبیلے کا آدمی ہے تو اس کے کسی بھی آدمی کو یا اخا مذر، یعنی اے مذر کے بھائی، یا ہمدان قبیلے کا آدمی ہے تو یا اخا ہمدان، اے ہمدان کے بھائی، اس طرح سے پکارا کرتے تھے۔ اور ایک اور ہمیں اس کے تائید میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی کا کسی سے مکالمہ ہوا جو کرسچنز تھے، تو انہوں نے کسی طرح سے ایک دوسرے سے جو بات کی، تو صحابی نے آ کر اللہ کے رسول سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول فلاں نے مجھ سے ایسے سوال کیا، ترمذی میں یہ موجود ہے حدیث، کہ انہوں نے کہا کہ ہارون کی بہن جو قرآن میں لفظ آیا ہے، تو یہ ہارون علیہ السلام تو ان کے بھائی نہیں تھے حضرت مریم کے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا قرآن پر، یا قرآن کے اوپر یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن میں حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے، حالانکہ حضرت ہارون ان سے سینکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے۔ تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے جب آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کی، تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ بنی اسرائیل اپنے نام انبیاء اور صلح کے نام پر رکھتے تھے۔ تو اسی ارشاد سے بات نکلتی ہے کہ ان کے خاندان میں کسی نہ کسی کا نام ہوگا، یعنی حضرت مریم کے خاندان میں کسی کا نام ہارون ہوگا، جس کی بنا پر یا اخت ہارون کہا گیا ہے۔ جب وہ اس بچے کو لیے ہوئے آئیں تو کہہ دیا کہ میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں آئیں تو کہنے لگے مریم تو بہتان والی چیز لائی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اس کے جواب میں مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، ابھی کا بچہ، کیونکہ اسی وقت جس وقت وہ پیدا ہوا تھا اسی وقت وہ لے آئی نا، تو یہ ابھی کا بچہ یا کل کا بچہ بھلا کیسے بات کر سکتا ہے؟ جو گہوارے میں پڑا ہوا بچہ ہے کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو بچہ خود بول اٹھا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہلوایا گیا، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور یہی سارے ہی پیغمبر اسی طرح سے تھے کہ سب اللہ کے بندے تھے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا جہاں زکریا علیہ السلام کے لیے الفاظ آئے تھے اور یحییٰ علیہ السلام سے ادا کروائے گئے تھے، اس میں وہاں پر والدیہ کا لفظ آیا تھا یعنی والدین کے لیے، لیکن یہاں پر کیا لفظ آ رہا ہے؟ برم بوالدتی، صرف والدہ کا ذکر ہے، تو یہی تو اصل بات ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسی ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ یا رب العالمین، اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ مائدہ میں بھی ہم ذکر پڑھ چکے ہیں 116 اور 117 آیت میں، اور یہ بات دراصل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کے ہاں جو عقیدہ تثلیث پیدا ہوا کہ کچھ لوگوں نے، جیسے کہ آرتھوڈکس ایک طبقہ ہے ان کا، پروٹیسٹنٹ ہے، کیتھولک ہیں، کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، کسی نے ان کو ابن اللہ قرار دیا، کسی نے ان کو عین اللہ قرار دیا، اور کسی نے ان کو تین میں کا ایک خدا قرار دیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی نے جو ہے ان کو حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کو ملا دیا، نعوذ باللہ، اور کسی نے حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل کو بنا دیا یا اللہ تعالیٰ کو ملا دیا، اور اتنا سب ہونے کے باوجود بھی وہ حضرت مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی نہیں قرار دیتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ بات باقی ہے، یعنی کچھ ایسا ہے بیچ میں جو مسنگ ہے۔ خود ان کی کتابوں میں سے آپ، کیونکہ اتنی زیادہ اختلاف روایت ہیں، 2.25 لاکھ سے زیادہ اختلاف روایت ہم کو ملتی ہیں ان کی کتابوں میں، تحریف کر دی ہے انہوں نے، لیکن اس کے باوجود اور جو لفظ الفاظ ہم کو ملتے ہیں بائبل میں کہ یہ لوگ باپ کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے جب اپنے باپ سے کہا، اس کے باپ نے اس کو حکم دیا، تو یہ جو لفظ ہے عبرانی زبان میں جو اب کا لفظ ہے، الف بے اب، تو یہ اب کا لفظ عبرانی زبان میں یا ہبرو زبان میں یہ اپنے رب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور والد کے لیے بھی، لیکن یہاں پر ان لوگوں نے غلطی کر گئے کہ یہاں پر یہ رب کے معنوں میں استعمال ہونا تھا، انہوں نے اس کو والد کے معنوں میں لے لیا، تو اس کا مطلب ہے تو پھر تو سارے لوگ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہو گئے، تو انہوں نے خود غلطی کی اس لفظ کو لینے میں۔ اور یہ دراصل ایک شخص تھا جس نے 350 سال کے بعد اس عقیدے کو ایجاد کیا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے، سینٹ کچھ نام تھا اس کا، تو اس نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ورنہ 350 سال تک کے یہی بات صحیح تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہلا ذکر ہی کیا گیا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالی نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، جہاں پہ بھی میں رہوں مبارک بنایا اس جگہ کو، اور مجھے کیا حکم دیا کہ میں خود نماز کی پابندی کروں جب تک زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ اسی لیے مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتے، یعنی والدین کی فرما برداری کرنے والے ہی ہیں جو صحیح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ورنہ وہ جبار اور شقی ہے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ کچھ لوگوں نے یہ آیت کو لے کر عید میلاد کے جواز کو، عید میلاد منانے جو ہے جائز قرار دیا ہے، اس سے وہ جواز لیتے ہیں، لیکن یہ غلط بات ہے۔ یہاں پر پیدا کرنا، یعنی جس دن آپ پیدا ہوئے، کیونکہ آپ ایک معجزاتی طور پر پیدا ہوئے اور پھر آپ کو اٹھایا گیا، معجزاتی طور پر اٹھایا گیا، اور آپ جب دوبارہ دنیا سے اٹھائے جائیں گے، جب دنیا سے جائیں گے تو وہ بھی انہیں وہ ایک موت ہوگی آپ کی، تو یہاں پر ان معنی میں نہیں ہے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے تو اس دن سلامتی بھیجی جائے اور درود اور سلام بھیجے جائیں، نہیں، یہاں کچھ اور معنی میں بات کی گئی ہے۔ تو کسی طرح سے بھی عید میلاد کا جواز نکلتا ہی نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، اور یہ ہے وہ سچی باتیں جس میں وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحان الله. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان وہ وقت بڑا ہی تباہی کا دن ہوگا جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورہ مریم ہے، دیکھا جائے تو یہ ایک ریمنگ ورس میں، یعنی اگر آپ سورہ مریم کی تلاوت غور سے سنیں اور اس میں آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، آپ دیکھیں سارے لفظ ایک جیسے آتے ہیں، نبیہ، شیعہ، لیکن کچھ جو الفاظ جہاں جو مسنگ ہیں، یعنی جو ریمنگ ورس ہیں وہ مسنگ ہیں، تو وہاں پر یہ لفظ بھی آتا ہے، ھذا صراط مستقیم، مشہد یوم عظیم، فی دلال مبین. اس کے آگے کی آیت میں لا یومنون، یرجعون. تو یعنی یہ جو تم کو لوٹنا ہے اس طرف، اس آخرت کے دن پر، یعنی آج جو تم اختلاف کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا. یعنی کوئی بات ہے خاص طور سے جس کو یہاں پر کہا گیا ہے، تو مشہد یوم عظیم جیسے مکتب ہوتا ہے ویسے مشہد ہے، یعنی اس جگہ جہاں پر گواہی دی جائے گی. تو ہم جانتے ہیں قیامت کے دن گواہی دی جائے گی. سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا ہوا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تو بالکل نہیں معلوم، کیونکہ میں اس وقت تک ان کے درمیان موجود تھا جب تو نے مجھے ان کے درمیان زندہ رکھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا یا رب. وہ خود گواہی دیں گے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا بھی ہے، میرے تعلق سے شرک کیا ہے، عقیدہ تثلیث انہوں نے جو ایجاد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، میں تو ان کے سامنے سے اٹھا لیا گیا تھا اور میں تو اتنا علم نہیں رکھتا، اور میں نے تو انہیں یہ تعلیم دی ہی نہیں تھی. سورہ مائدہ آپ ایک بار پڑھ لیجئے وہاں جا کر، اس کا آخری کا پارٹ آپ کو واضح انداز میں پتہ چل جائے گا. جی وہ نام اب یاد آیا، سینٹ اگسٹس تھا جس نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا کے جانے کے تقریباً 350 سال کے بعد اس نے یہ بات ایجاد کی کہ سن آف ڈیوائن اس نے کہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی خود ان کے خلاف ہوں گی جن لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ وہ دن ہوگا، یعنی جو مشہد یوم عظیم، وہ دن ہوگا قیامت کے دن، ہر انسان کو اس دن حساب کتاب دینا ہوگا. اور ایسا دن ہوگا جو آگے کہا جا رہا ہے، اسمی بہم و ابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین وانذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون. تو جس وقت وہ لوگ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز، تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا، حسرت ہوگی حسرت. تو آج یہ جو آبا اور اجداد کے طریقوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو بتا دو کہ کیا چیز کام آنے والی ہے. کیونکہ یہاں پر اسمی بہم و ابصر تعجب کا صیغہ ہے، طنز کیا جا رہا ہے. یہ لوگ دراصل دین اسلام کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں، تو ان کو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھی. انہوں نے صحیح سنا نہیں، انہوں نے صحیح دیکھا نہیں، قرآن کو غور سے پڑھا نہیں، تو یہ لوگ ظالم ہیں. کیونکہ ظالم، ہم کہتے ہیں نا ظالم کی ڈیفینیشن ہی کیا ہے ظلمہ کی، کہ کسی چیز کو اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دینا، اس کو وہ درجہ نہ دینا جو وہ درجہ جس درجے کی وہ مالک ہے. تو یہ شرک بھی کیوں ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ درجہ نہ دینا جس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے. تو آج بھی بہت سارے لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اپنے آبا و اجداد کے طریقوں کو، جو پہلے سے ہوتا ہے بس وہی کریں گے. تو یہ جو دن کو، قیامت کے دن کو جو یوم مشہد کہا گیا، مشہد یوم عظیم، اور پھر یوم الحسرہ کہا گیا اس کو، حسرت کا دن، تو اس دن ایک تو ایک دوسرے کے خلاف گواہی ہوگی. بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے گواہی دیں گے انسان کے خلاف خود کہ یہ ہے وہ، بعض ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی اسکن گواہی دے گی، اور نبی خود گواہی دیں گے اپنی خود امت کے خلاف کہ ہاں یہ میری امت تھی، اس نے گمراہی کا کام خود کیا تھا، ہم ان کے ذمہ دار نہیں تھے. تو وہ دن ہی ایسا ہوگا، اس کو یوم الحسد کہا گیا. ہم جانتے نا حدیث میں آتا ہے کہ ایک مینڈھا لایا جائے گا جس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی. وہ مینڈھے کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب موت ختم، یعنی اب یہی جو ہے زندگی ہے، اب کوئی موت آنی ہی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. کافروں کے لیے بھی ان کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ان کو کرتے ہی چلے جانا ہے جو بھی کچھ ان کو بھگتنا ہے. اب دیکھنا حسرت کس کو کہتے ہیں، جب انسان کے اختیار میں ہو وہ چیز لیکن وہ اس کو کر نہ سکے، کہ بس وہ کر سکتا تھا لیکن کسی وجہ سے مس ہو گیا. اس کی مثال آپ یوں لے لینا کہ آپ کی فلائٹ تھی اور آپ صرف دو منٹ لیٹ پہنچے، صرف دو منٹ، زیادہ وقت نہیں ہوتا، صرف دو منٹ، اور فلائٹ مس ہو جاتی ہے، تو کیا وہ حسرت کا عالم ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کہ دو منٹ کی وجہ سے فلائٹ مس ہو گئی. ٹرین مس ہو جاتی ہے، بعض اوقات بس مس ہو جاتی ہے، بعض اوقات کہیں بہت اچھا سیل لگا ہوتا ہے اور آپ پہنچتے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ابھی وہ سیل ختم ہو گیا. کیا حالت ہوتی ہے حسرت کی. تو یہ تو سب پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ سیکنڈ آپشنز ہیں، لیکن قیامت کے دن تو کوئی آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ہر کوئی حسرت کر رہا ہوگا، ایون نیک عمل کرنے والے لوگ بھی حسرت کر رہے ہوں گے، اور وہ یہ حسرت کریں گے کہ اور زیادہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، کیوں اور زیادہ اچھے نیک عمل کیوں نہ کر لیے کہ جس کی وجہ سے اور درجہ اوپر مل جاتا. تو نیک لوگوں کو بھی حسرت ہوگی کہ اور مزید نیک کام نہ کیا تاکہ اور درجات بلند ہو جاتے جنت میں، اور جو بد کردار لوگ ہوں گے ان کو بھی حسرت ہوگی کہ نیک کام کیوں نہ کیا. تو اس دن لوگ حسرت کریں گے، اور نیک لوگ بھی حسرت کریں گے. اہل جنت کو کسی بات پر حسرت نہ ہوگی سوائے اس کے جو بغیر اللہ کے ذکر کے گزر گئے لمحات. دیکھیں کہ آج کتنا موقع ہے ہمارے پاس، لیکن اس وقت حسرت کر کے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو آج کر لیں جو بھی کچھ کرنا ہے. تو اس وقت یہ جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے جو فرقے ہیں، جو اہل یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور نصارہ میں بھی جو تین فرقے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی کئی فرقے بن گئے، بہت سارے جو کیا کہنا چاہیے نا سو کالڈ مسلم، جو اپنے آپ کو بہت بتاتے ہیں کہ ہم بہت لبرل ہیں، منکرین حدیث ہیں، معجزات کے منکر لوگ ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ نہیں مانتے ہیں، ان سب کو بھی پتہ چل جائے گا، یا اہل بدعت ہیں، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی. پھر اس وقت کی حسرت کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غافل ہیں یہ لوگ اور ایمان نہیں لاتے. ان نحن نرث الارض ومن علیها والینا ترجعون. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. اب انسان کو پلٹنا جب آخر اللہ کی طرف ہے، تو پھر کیوں نہ وہ ابھی سے انتظامات کر لے، کیوں نہ وہ کام کر لے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کے مطلوب کام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب کام ہے، اور اس وقت کی حسرت سے اپنے آپ کو بچا لے. کیونکہ لوٹنا تو بہرحال جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے. جب معلوم ہے کہ لوٹنا وہاں ہے، جانا وہاں ہے، تو پھر وہ کام کر کے کیوں نہ جائے جائیں جو وہاں پر کام آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ، صحیح فکر، صحیح عمل کی توفیق دے. صحیح ہمارا نقطۂ نظر ہوگا، صحیح عقیدہ ہوگا، صحیح سوچ ہوگی، تو صحیح عبادات ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہو. تو یہ جو قیامتوں کے نام یہاں پر بتائے گئے کہ مشہد یوم عظیم اور یوم الحسرہ، حسرت کا دن ہوگا وہ، قیامت کا دن، وہ گواہی کا دن ہوگا، اور ایک دوسرے کے خلاف بھی گواہی ہو سکتی ہے اور ایک دوسرے کے حق میں بھی گواہی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہم کو اس وقت کی سختی سے محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ ہم دنیا میں ایسے کام کر کے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون